ایمان والا اور اللہ کا سچا عاشق اس کے دل کو اللہ نے اپنا گھر بتایا ہے کہ میں اس میں آتا ہوں سماتا ہوں, تو وہ جو کہ وہ خالد شباب کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ شباب کی رونق سے ابھی تک برقرار رہتے ہیں.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف خزائن معرفت و محبت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عاشقی اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی, کل بھی یہ پڑھ کر سنایا تھا, دوبارہ سناتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بہت بڑا امتحان فرمایا. بیٹے کو چھری کے نیچے لٹانا کوئی معمولی کام نہیں. دراصل حق تعالیٰ کو اہل دنیا کو دکھانا تھا کہ ہمارے عاشقین ہماری محبت میں کیا کیا کرتے ہیں. کبھی معشوق چاہتا ہے کہ دنیا والے دیکھیں کہ میری محبت میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا سارا کھیل اسی لیے ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ ہمارے ان بندوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں, لیکن بغیر دیکھے یہ ہم پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں. کوئی آرے سے چیرا جا رہا ہے, کوئی سر کٹا رہا ہے, کوئی آگ میں کود رہا ہے, کوئی بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا رہا ہے. یہ کس کی محبت کا نشہ ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا, تاکہ دنیا والے جان لیں کہ وہ ذات پاک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے جس کے یہ عاشق ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عظیم امتحان تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا اور بیٹے کو کروٹ سے لٹایا کہ ذبح کر دیں، تو اللہ تعالی نے تصدیق کر دی، قد صدقت الرؤیا، شاباش اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر کیا اعزاز نصیب ہوا، سلام علی ابراہیم، بندے پر مالک کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے، کیا اعزاز نصیب ہوا، سلام علی ابراہیم، بندے پر مالک کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے، غلام پر مالک کا سلام آ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا نصیب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کہاں بندہ اور کہاں اللہ، نبی بھی تو منی کے قطرے ہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن قربانی اور ایثار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اسی بندے پر اب اللہ کا سلام آ رہا ہے، آہ کیسی قدردان ذات ہے، وہ غلاموں کو خریدنے والی عظیم ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی ایک ترکیب۔ اب اگر کوئی مومن خواہش کرے کہ میں اس سنت ابراہیمی کو کیسے زندہ کروں، تو اس کی بھی ایک ترکیب ہے، اپنی ہر بری خواہش کو، جو چاہے دل کو کتنی ہی محبوب ہو لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اس کو ذبح کر دو، کیونکہ بعض کے لیے خواہشات نفسانیہ اولاد سے زیادہ عزیز تر اور محبوب ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کسی عورت کے ساتھ بھاگ گئے، بچوں کا بھی کچھ خیال نہ کیا، تو کیا وجہ ہے؟ یہی کہ ان کی خواہش انہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھی۔ پس جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور دل تڑپ جائے کہ ہائے اس خواہش کو پورا کر لوں، اور خیال آئے کہ دنیا کی کوئی شے مجھے اس خواہش سے زیادہ عزیز نہیں، تو فوراً اس کو پچھاڑ دو اور اس پر اللہ کی مرضی کی تلوار چلا دو، یعنی اس تقاضے پر عمل نہ کرو۔ اس طرح گویا تم نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کر لیا، اور کیا عجب اس قربانی کی برکت سے اللہ اپنے خلیلوں میں حشر فرما دے۔ اس تلوار چلانے کے بعد دو نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ، اپنی اس خواہش پر جو مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی، میں نے اس پر آپ کے حکم کی تلوار چلا دی، آپ محض اپنے فضل سے اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، یہ تلوار میں نے کیا چلائی، آپ کی دی ہوئی توفیق سے چلی ہے، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو یہ قربانی دینا میرے بس کا کام نہ تھا۔ کوئی عاشق مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے تو آرے دل پہ چلتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ نعمت دیں گے۔ اس شکر کی برکت سے گناہ کے شدید تقاضوں پر چھری چلانا آسان ہوتا رہے گا، کیونکہ جتنا تقاضا شدید ہوگا اس تقاضے کو ذبح کرنے یعنی اس کے خلاف عمل کرنے سے نور بھی اتنا ہی قوی پیدا ہوگا۔ اس شکر کی برکت سے حق تعالیٰ یوں ترقی دیں گے کہ تقاضے شدید پیدا ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب ان پر عمل کرو گے تو قرب میں دن بدن ترقی ہوتی رہے گی۔ یہ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی ایک ترکیب بتائی۔ ایک دوسرے آواز میں حضرت والا نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سلطنت قربان کی تھی، تو آج بھی اگر کوئی سلطنت اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر و ثواب لینا چاہے تو ان خواہشات کو جو اس کے دل میں سلطنت سے زیادہ عزیز ہیں، اگر ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور ان پر عمل نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت والا فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی سلطنت قربان کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائیں گے۔ امتحان کے پرچے۔ ارشاد فرمایا، گناہ کے تقاضوں سے گھبرانا نہ چاہیے، بلکہ جب خواہشات زیادہ پیدا ہوں تو خوش ہونا چاہیے کہ امتحان ہو رہا ہے۔ یہ خواہشات کیا بس امتحان کے پرچے ہیں۔ بتاؤ بھائی، بغیر پرچوں کے کہیں امتحان ہوتا ہے؟ اور کوئی پرچہ نہ دے تو کیا پاس ہو سکتا ہے؟ پس سمجھ لو کہ یہ پرچے ہیں جن کو پاس کر کے تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ان پرچوں پر تمہاری کامیابی موقوف ہے، پھر گھبرانے کے کیا معنی؟ اگر یہ پرچے نہ ہوں تو ترقی بھی ناممکن ہے۔ بتاؤ، امتحان دیے بغیر کسی کو ترقی ملتی ہے؟ ان خواہشات کے پرچوں میں کامیابی ان کے خلاف عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ان خواہشات کے پرچوں کو حل کر لیا، یعنی ان کے خلاف عمل کرتے رہو، تو اس دنیا کی امتحان گاہ سے کامیاب جاؤ گے۔ مرنے کے بعد تو جو عیش ملے گا وہ ملے گا ہی، دنیا ہی میں روح کو ایسا عیش نصیب ہوگا جو بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اور دنیاوی اور جسمانی آرام الگ ہے۔ دنیا میں بھی ایسی ایسی نعمتیں نصیب ہوں گی جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوئی، اگرچہ روح کے عیش کے مقابلے میں ان کی کوئی نسبت نہیں، اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ذرے کو آفتاب سے ہے۔ بعض اللہ والوں کا آرام دیکھ کر لوگ للچاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظر صرف جسم کے عیش پر ہے، روح کے عیش کی ان کو خبر بھی نہیں کہ روح کو جو مزہ نصیب ہے، جسمانی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے کرتے کے نیچے جیبیں بنوا رکھی ہوں اور اس میں لاکھوں روپے چھپا رکھے ہوں اور وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوں، دس دس کے کچھ نوٹ کرتے کی اوپر کی جیبوں میں رکھ چھوڑے جو نظر بھی آ رہے ہوں، تو اگر کوئی شخص کرتے کے اوپر کی جیبوں پر للچائی ہوئی نظر ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ شخص تو بڑے مزے میں ہے، تو وہ شخص جس کے کرتے کے نیچے لاکھوں روپے چھپے ہوئے ہیں اس شخص پر ہنسے گا کہ بے وقوف، تو اوپر کی دولت کو بہت سمجھ رہا ہے، تجھے اس دولت کے عیش کی خبر بھی نہیں جو میں نے اندر چھپا رکھی ہے۔ عجیب مثال دیے۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کا آرام دیکھ کر للچاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظر صرف جسم کے عیش پر ہے، روح کے عیش کی تو ان کو خبر ہی نہیں کہ روح کو جو مزہ نصیب ہے، جسمانی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے کرتے کے نیچے جیبیں بنوا رکھی ہوں اور اس میں لاکھوں روپے چھپا رکھے ہوں اور وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوں، دس دس روپے کے کچھ نوٹ کرتے کی اوپر کی جیبوں میں رکھ چھوڑے جو نظر بھی آ رہے ہوں، تو اگر کوئی شخص کرتے کے اوپر کی جیبوں پر للچائی ہوئی نظر ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ شخص تو بڑے مزے میں ہے، تو وہ شخص جس کے کرتے کے نیچے لاکھوں روپے چھپے ہوئے ہیں اس شخص پر ہنسے گا کہ بے وقوف، تو اوپر کی دولت کو بہت سمجھ رہا ہے، تجھے اس دولت کے عیش کی خبر بھی نہیں جو میں نے اندر چھپا رکھی ہے۔ بس یہی حال اللہ والوں کے جسم اور روح کے عیش کا ہے۔ لوگ ان کے دنیاوی عیش کو بہت سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل اللہ کی ارواح، اہل اللہ کی روحیں، جو عیش نصیب ہے وہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں، جس کی سوائے ان کے کسی کو خبر نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل روح کی غذا کی فکر نہیں ہے، جو بہت فکر کی تو بس فرض ڈیوٹی کو کافی سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ صرف فرض کی ادائیگی سے، یعنی بغیر نوافل کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس کے برعکس جسم کے معاملے میں صرف فرض کی ادائیگی پر قناعت نہیں کرتے۔ کیوں صاحب، کوئی حلوہ اور بالائی اور بریانی کھانا تو فرض نہیں تھا، چٹنی روٹی سے بھی جسم کا فرض ادا ہو سکتا تھا، فرض تو اتنا ہی ہے کہ بس معدہ بھر جائے، لیکن اس کے لیے اگر کہو بھی کہ میاں بریانی کی کیا ضرورت ہے، بس چٹنی روٹی کھا لو، تو کہتے ہیں کہ بھائی دفتر کا کام کیسے کروں گا، جسم کو کچھ مقوی غذا بھی تو پہنچنی چاہیے، ورنہ میں کمزور ہو جاؤں گا۔ جسم کی صحت و قوت کے بارے میں تو خوب سمجھ آ جاتی ہے، وہاں صرف فرض کی ادائیگی پر قناعت نہیں، کچھ بالائی دودھ وغیرہ کے نوافل کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ عقل نہیں ہے کہ محض فرض ادا کر لینا اور نوافل کا اہتمام نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جسم کو صرف چٹنی روٹی کھلا دینا اور بریانی کباب بالائی وغیرہ سے محروم کر دینا۔ بس روح کی قوت اور صحت کے لیے کہ اس میں ولایت کی قوت پیدا ہو جائے ضروری ہے کہ اس کو ذکر و نوافل کی بالائی کھلاؤ، ورنہ یہ روح بھی کمزور ہو جائے گی اور اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اسی کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چار اعمال ولی اللہ بنانے والے، چار اعمال کہ تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا چاروں ائمہ حضرات کے نزدیک واجب ہے، اور مونچھوں کو صاف کرنا یا کم سے کم ہونٹوں کا اوپر والا کنارہ کھلا رہے، اور تیسرا کہ اپنی نظر کی حفاظت، اور چوتھا عمل کے اپنے دل کی گندے خیالات سے، گناہوں کے خیالات سے حفاظت۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو یہ چار عمل کر لے گا گویا کہ اس نے بھینس اٹھا لی، جو بھینس اٹھا لے گا تو وہ بکری بھی اٹھا لے گا۔ اسی طرح ذکر پر اور وتر سے پہلے، سونے سے پہلے دو رکعت تہجد پر حضرت والا کی کتنے ہی مواعظ کے اندر تاکید ہے کہ کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور دو رکعت تہجد کی نیت سے سونے سے پہلے پڑھ لو، تو انشاءاللہ تعالی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنے سے حدیث شریف کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو اس پر حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ روشن کرے گا تو چہرہ روشن کرنے والے اعمال کی بھی توفیق دے دے گا۔ اور دوسرے کہ سونے سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ لشتم پشتم لوگوں کے لیے حضرت والا نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی کہ کم سے کم اتنا کام تو کر لو۔ اسلام میں جمہوریت کی حقیقت، ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے کہ جدھر زیادہ ووٹ ہو جائیں ادھر ہی کو ہو جاؤ، بلکہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے تو مسلمان اللہ ہی کا رہتا ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے لیکن مسلمان اللہ ہی کا رہتا ہے۔ اگر ساری دنیا کفر کے حق میں ووٹ دے دے تو بھی مومن کا ووٹ اللہ ہی کے لیے وقف رہتا ہے۔ مومن جان دے دے گا لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر نبوت کا اعلان کیا تو الیکشن اور ووٹوں کے اعتبار سے کوئی بھی نبی کے ساتھ نہیں تھا، نبی کے پاس صرف ایک اپنا ووٹ تھا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے اعلان سے باز آ گئے کہ جمہوریت کیونکہ میرے خلاف ہے، اکثریت کی ووٹنگ میرے خلاف ہے، اس لیے میں اعلان نبوت سے باز رہتا ہوں۔ صفا کی پہاڑی پر تو اعلان ہو رہا ہے بغیر فوج اور بغیر لشکر کے، پھر بھی اللہ نے اپنی فوج اور اپنا لشکر دکھایا، یہاں تک کہ حق باطل کے بھیجے پر گر گیا اور باطل کے بھیجے کو پاش پاش کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ حق باطل کے بھیجے پر گرا اور باطل کے بھیجے کو پاش پاش کر دیا۔ اس لیے اسلام میں اکثریت اور جمہوریت کے ساتھ ہونا، قاری وجہ صاحب نہیں لید مغو، ہاں فید مغو، اللہ تعالی باطل کے اوپر حق کو اتنے ایسے مارتے ہیں کہ اس کا بھیجے کو پاش پاش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حق باطل کے بھیجے پر گرا اور باطل کے بھیجے کو پاش پاش کر دیا۔ اس لیے اسلام میں اکثریت اور جمہوریت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں، حق کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اکثریت اگر حق کے خلاف ہے تو حق کی اقلیت اس اکثریت پر غالب ہوتی ہے۔ یہی وہ اصول تھا جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت بڑا ایک فیصلہ کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایام بیماری میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو غالباً تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر تھی ان کی, اتنے نوجوان صحابی کو لشکر کا سپہ سالار بنایا. آخری لشکر جو روانہ فرمایا مسیلمہ قذاب کی یا زکوٰۃ کی ادائیگی جو لوگ نہیں کر رہے تھے ان کی طرف, اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو ان کی ماتحتی میں روانہ فرمایا. وہ لشکر جب روانہ ہو کے ابھی مدینہ سے کچھ باہر ہی گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بڑھ گئی, تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں پڑاؤ کا حکم دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہو گئے. اسی دوران کچھ ہی دن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور لشکر ابھی وہیں انتظار میں تھا, کچھ نہیں کیا تھا. صحابہ کرام غم اور اندوہ کی کیفیت میں تھے, اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا, تو تمام صحابہ بشمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو بھیجنے پر تیار نہیں تھے کہ امت پر ابھی ایسا صدمہ پڑا ہے کہ کوئی بھی مدینے سے جانے کے لیے تیار نہیں, آپ اس لشکر کو فی الحال روانہ نہ کریں, مؤخر کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تلوار لے کر نکل پڑے کہ تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو, میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں روانہ کیا تھا, اور پھر دلائل دیے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. غار ثور میں جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی تھا, اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ماہیت جو ہے نص یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اذ تقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, یہ معنا میں دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا جو بھی تھا وہ میں ہی تھا, لہذا میرے ساتھ اللہ ہے اور میں تنہا ہی جہاد کروں گا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور سب نے آمنا کہا اور لشکر روانہ ہوا. تکلیف مجاہدے کے بعد لذت مشاہدہ کی تمثیل. تکلیف مجاہدہ یعنی مجاہدے میں جو تکالیف ہوتی ہیں, اس کے بعد لذت مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو مشاہدہ نصیب ہوگا اس کی ایک مثال. ارشاد فرمایا کہ وضع حمل میں عورت کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جان ہونٹوں پر آ جاتی ہے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے, لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ماں کے سامنے لایا جاتا ہے اور جس وقت وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے تو پوچھو کہ اس وقت کیا اس کو کوئی تکلیف یاد رہتی ہے. اسی طرح آج جو بندہ اللہ کے لیے مجاہدات اور ریاضات کی تکالیف جھیل رہا ہے اور گناہوں کے تقاضوں یا مصیبتوں پر صبر کر رہا ہے یا کسی ظالم کے ظلم پر صبر کر رہا ہے, اگرچہ ان تکالیف پر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, لیکن ان مجاہدات کی مشقتوں کے بعد جس دن تمہیں اللہ ملے گا, بلکہ جس دن اس کے ذرہ جمال کا مشاہدہ ہو جائے گا, اس دن تم مجاہدات کی ساری تکالیف کو بھول جاؤ گے اور بزبان حال کہو گے کہ ہائے یہ تکالیف, کیا اگر میری ایک جان نہیں 1,00,000 جانیں قربان ہو جاتی. اس وقت بزبان حال کہو گے کہ ہائے یہ تکالیف, کیا اگر میری ایک جان نہیں 1,00,000 جانیں قربان ہو جاتی, اور پھر اللہ ملتا تو یہ سودا سستا تھا. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. ایک بزرگ نے پوچھا اے اللہ آپ کیسے ملیں گے, میں آپ پہ کیا قربان کروں. آواز آئی کہ میرے اوپر دونوں جہان قربان کر دے. تو اس بزرگ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی, اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس, آپ اپنا بھاؤ ابھی اور بڑھائیے, ابھی تو آپ مجھے سستے معلوم ہو رہے ہیں. تو ہائے یہ تکالیف, کیا اگر میری ایک جان نہیں 1,00,000 جانیں قربان ہو جاتی, پھر اللہ ملتا تو یہ سودا سستا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک رسالت کو کیا مزہ ملا تھا جو آپ یہ فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لو ادت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ایک دفعہ قتل ہونے کا مزہ تو ایک دفعہ کے بعد ختم ہو جائے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں کہ پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ کوئی تو بے مثل مزہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تمنا فرما رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارسی مثنوی مولانا رومی کا شعر کہ لے کے لذات شیرینی و مقر ہست بر انداز رنج سفر، کہ راستے کی تکالیف اور راستے کی مشقتوں کے بعد جو مزہ اور جو لذت ملتی ہے تو وہ تمام غموں کو بھلا دیتی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرا 10 سال کا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، پھر اللہ نے اپنے راستے کو مجاہدات سے کیوں مزین کیا، کیوں مجاہدے کو لازم کر دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ اشکال مثنوی سے حل ہوا کہ راستے میں جتنی مشقتیں آئیں گی تو اتنا ہی منزل پر پہنچنے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ آج حضرت والا دامت برکاتم نے عذرائے کرم احقر کے لیے یہ شعر فرمایا، یعنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ شعر فرمایا 28 اپریل سن 1971۔ ہے کس کی جستجو میں تیرے درد کا یہ حال، ہے کس کی جستجو میں تیرے درد کا یہ حال، عشرت ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے۔ ہے کس کی جستجو میں تیرے درد کا یہ حال، عشرت ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اس شعر کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ اللہ کی جستجو میں عشرتیں یعنی راحتیں علم سے تبدیل ہو گئیں اور وہ علم عشرتوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس شعر کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ اللہ کی جستجو میں عشرتیں یعنی عیش اور راحتیں علم یعنی تکالیف سے تبدیل ہو گئیں اور وہ تکالیف عیش و عشرت سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ حضرت والا کے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دو شعر۔ تقریباً 43 سال پہلے جب حضرت میر صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس زمانے میں بے اختیار وقفے وقفے سے میرے منہ سے سرد آہ نکل جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت والا نے یہ دو شعر فرمائے، مجبور ہو کے آہ کرے ہے جو بار بار، مجبور ہو کے آہ کرے ہے جو بار بار، شاید ہے کوئی چوٹ اٹھائے ہوئے جگر۔ مجبور ہو کے آہ کرے ہے جو بار بار، شاید ہے کوئی چوٹ اٹھائے ہوئے جگر، سب خوشی قربان ہے بر آہ سرد عاشقاں، سب خوشی قربان ہے بر آہ سرد عاشقاں، لالاؤ گل ہیں فدا بر روئے زرد عاشقاں۔ لالاؤ گل پھولوں کے نام ہے جو عاشقوں کے زرد چہرے پر قربان ہیں، سب خوشی قربان ہے بر آہ سرد عاشقاں۔ اور حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 8 سال کی عمر میں آہ کھینچتا تھا، اور ڈپٹی کمشنر کے بیٹے نواب تھے حویلی میں رہنے والے، 8 سال کی عمر ہے، تو اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ الہی پھیر دے مشکل کے دن اب، الہی پھیر دے مشکل کے دن اب، بہت دن ہو گئے غم سہتے سہتے۔ تو حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ اما نے ایک چماٹا لگایا کہ تیرے کو 8 سال کی عمر میں کیا غم لگایا، اچھی اچھی بوٹیاں بریانیاں کھا رہا ہے۔ بس بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ٹافیاں دے دی۔